بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، جزء عظيم كتاب شرح درس جاريه جادو کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں. پچھلے درس میں جادو کی چند قسمیں بیان کی تھیں، ان میں سے کون سی قسم جادو کی بیان کی تھی؟ زمین پر لکیریں کھینچنا، اسے کہتے ہیں پرق، رمل بھی کہتے ہیں، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. اور پرندوں کو اڑانا، زجر الطیر، اگر دائیں جانب اڑ جائے تو خیر ہے، بائیں جانب اڑ گیا تو شر ہے. کسی چیز کو دیکھ کے بدشگونی کرنا، اسے کہتے ہیں تپیر، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. اور گرہ لگا کر پھونک مارنا، دھاگے پر یا رسی پر گرہ لگانا اور پھر اس پر پھونک مارنا، یہ بھی جادو کی قسم ہے. اور چغل خوری، بارک اللہ، چغل خوری بھی جادو کی ایک قسم ہے. چغل خوری کیسی جادو کی قسم بن سکتی ہے؟ کیسے؟ یعنی لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ وہ وجہ چھپی ہوئی ہے، تو چغل خوری کے جو اثر ہے وہ چھپا ہوا ہے. اور ان من البیان لسحر، اسی پر بات ختم ہوئی تھی کہ بعض اوقات انداز بیان میں بھی جادو ہوتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بولنے کے انداز کی مٹھاس دی ہے. دیکھیں، ہم خود مخلوق ہیں، ہماری زبان بھی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بعض لوگوں کی آواز اچھی ہے، بعض لوگوں کے انداز بیان اچھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سبحان اللہ. اس انداز بیان سے جو اثر ہوتا ہے سننے والے پر، اس اثر کی وجہ سے جو اس میں تبدیلی آتی ہے اس شخص کے اندر، یہ وہ تبدیلی ہے اس چھپے اثر کی وجہ سے، اس لیے انداز بیان کو بھی جادو کہا گیا ہے. تو یہ محمود بھی ہو سکتا ہے، مذموم بھی ہو سکتا ہے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا کیسے؟ اگر حق کو حق ثابت کرنے کے لیے انداز بیان اچھا ہے تو اچھا ہے، حق ہے، خیر ہے. اگر باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے انداز بیان اچھا ہے پھر تو شر ہے اور گمراہی ہے اور جادو ہے. آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جن کا انداز بیان اچھا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور وہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کہ میں نے تمہیں ایکسٹرا نعمت دی تھی، کہاں پر لگا دی؟ باطل کو حق ثابت کرنے میں لگا دی. یعنی کتنے لوگ ہیں جو توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے جھگڑتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر دوست اور دشمنی کا معیار قائم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بات سنیں بڑی اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لیکن وہ کہہ کیا رہا ہے؟ کیا حق کو ثابت کر رہا ہے حق سمجھ کر، یا باطل کو حق کا لباس پہنا کر، باطل کو حق میں تبدیل کر کے لوگوں کے دلوں میں اس باطل کے بیج کو بو رہا ہے؟ اس لیے احتیاط سے کام لینا ہے. آپ کے دل کو مؤثر صرف انداز بیان نہ کرے، آپ کے دل کو مؤثر اگر کوئی چیز کرے تو وہ حق ہو، جو اس شخص کی زبان سے نکلتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے. یہ نہ دیکھے کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے الحمدللہ، اگر آپ حق و باطل کے بیچ میں فرق قائم کر سکتے ہیں تو الحمدللہ بڑی نعمت ہے. اگر نہیں قائم کر سکتے پھر دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، کیا قرآن اور سنت اور صحابہ کرام و سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہے کہ نہیں. اگرچہ اس کا انداز بھی اچھا ہو یا نہ ہو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ ہے تو پھر آپ دیکھیں وہ بات کیا کر رہا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے، خیر و شر کی پہچان نہیں ہے، آپ عامی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ میں نے بات کس شخص سے سمجھنی ہے. یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون بات کر رہا ہے، اہل علم میں سے ہے کہ نہیں. اہل علم میں سے تو کون سے اہل علم ہے؟ سلفیت کی دعوت کا پرچم لہرانے والا ہے یا بدعت کی دعوت کے پرچم لہرانے والا ہے؟ کون ہے؟ اگر اس کا انداز میں اچھا ہو یا نہ ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اور اگر اس کا انداز میں اچھا ہو اور وہ حق کی دعوت دیتے ہو پھر تو نور علی نور ہے. اس لیے میں بات کر رہا ہوں آج کہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ آج کے معاشرے میں بھی موجود ہیں جن کا انداز میں اچھا ہے، جس سے جن کی بات کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کتنے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تعداد کتنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، کیا اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں، کیا اس بات سے ہمارے امت کامیابی حاصل کر سکتی ہے یا ناکام ہی ہوتی رہے گی اس طریقے سے جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کون آدمی کر رہے ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ ہیں. یہی میں کروں انداز بیان اگر اچھا ہے تو پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ بات کرنے والا کون ہے. قرآن سنت اور صحابہ کرام کے راستے کی طرف صحیح طریقے سے یقینا بلا رہا ہے یا دعویٰ کرتا ہے؟ تو قرآن سنت اور صحابہ کرام تو سب لیتے ہیں، جتنے گروہ بھی ہیں، لیکن کیا وہ صحیح خود بھی عمل کرتے ہیں؟ لوگوں کو اس طرف بلاتے ہیں یا لوگوں اپنی طرف بلا رہا ہے؟ بعض لوگ اولیاء اور بزرگوں کا نام لے کے ان کے نام کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو آگے کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے جڑ جائیں. وہ کہتے ہیں بھی قبر کا طواف کرنا شرک نہیں ہے، قبر کے مجاورے کرنا شرک نہیں ہے. وہ اسے نہیں کہہ رہا کہ اس کا عقیدہ یہ یا اس کے لیے کر رہے ہو جو بزرگ مر گیا، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ جب وہ مرے گا اس کی بھی ایسے قبر بنے تب اس لیے کہ وہ بھی مشہور ہو جائے، اس لیے کہ وہ بھی جیسے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگ فلاں قبر کی طرف جاؤ، فلاں میرے کی طرف جاؤ، اس کے مرنے کے بعد اس بھی مرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بھی مزار بنے اور لوگ اس کے مزار کی طرف بھی آئیں. جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں لوگ، یا اس جیسے جو بھی باطل کی دعوت دیتے ہیں حق کا لباس پہنا کر ان سے بچنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. وہ کون ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں. دروس میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کرتا رہوں گا کہ کہاں پر، کیونکہ ہماری بیس ہے. ان من البیان لسحر، اس کو یاد رکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کا انداز میں جادو ہے اور لوگوں کو کس طرف وہ پھیرتے ہیں. آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز شیخ صاحب فرماتے ہیں. باب ما جاء فی الکہان وغیرہم، کہانت کرنے والوں کا بیان. شیخ صاحب فرماتے ہیں روى مسلم فی صحیحه عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مسلم نے اپنے صحیح میں روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے بیان کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. جس نے کسی عراف کے پاس جا کر، عراف کہتے ہیں اس شخص کو جو غیب کی خبر دیتا ہے، جو چھپی بات کی خبر دیتا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ نجومی میں بھی کرتے کہ نجومی، ہمارے معاشرے نجومی مشہور ہیں، لیکن نجومی صرف تاروں کو دیکھ کے بتاتا ہے. عراف اس سے وسیع مفہوم ہے کہ جو بھی خبر دیتا ہے آپ کو چھپی ہوئی چیز کی, غیب کی خبر, چاہے وہ کوئی بھی ذریعہ استعمال کرے, وہ ربر کا ذریعہ استعمال کرے, وہ ستاروں کا ذریعہ استعمال کرے, وہ کپ ریڈنگ جو ہے کپ کا ذریعہ استعمال کرے, یا جو بھی ذریعہ استعمال کرے وہ عراف ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں عراف کیونکہ یہ کاہن ہے جس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں, عراف اور کاہن میں یہ فرق ہے. عراف وہ ہے جو اس چیز کی خبر دیتا ہے جو چوری ہوئی ہے, جو چیز چوری ہو چکی ہے, جو چوری کی خبر دیتا ہے وہ عراف ہے. آگے تفصیل انشاءاللہ آئے گی. جس شخص نے کسی عراف کے پاس جا کر کچھ سوال کیا, کچھ دریافت کیا, اور پھر فسأل عن شيء فصدقه, اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات کو سچ سمجھا, لم تقبل له صلاة 40 يوما, تو 40 دن تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی. اس روایت میں دو چیزوں کو جاننا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں کہ جو لوگ عرافوں کے پاس جاتے ہیں یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چھپی ہوئی بات کو بتا سکتے ہیں, اور جانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں اور ان کے سوال کے جواب میں وہ کچھ بتاتا ہے, اگر اس شخص نے اس کی تصدیق کر لی ہے تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں. اصل میں یہ جو روایت ہے اس کو ذرا سمجھیں, یہ لفظ صدقہ جو ہے یہ لفظ صحیح مسلم میں نہیں ہے, صحیح مسلم میں یہ لفظ نہیں ہے. صحیح مسلم میں جو لفظ ہے من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما, جس نے سوال کیا صدقہ سچ معنی کا لفظ نہیں ہے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے جس میں سچ معنی, لیکن وہ دوسری روایت ہے. جس روایت جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں, جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور کچھ سوال کرتا ہے کچھ دریافت کرنے کے لیے, صرف سوال کرتے ہی اس کی 40 دن کی نماز نہیں, اسے تصدیق نہیں کی, صرف سوال کیا ہے, اس نے کچھ کہا ہے بس. تصدیق کا جو لفظ ہے دوسری حدیث میں آئے گا جو آگے میں بیان کروں گا, اس میں لفظ آیا ہے, اور اس کی سزا کیا ہے, 40 دن کی نماز نہیں کیا قبول نہیں, اس کی سزا ہے کہ وہ کافر ہے, تصدیق کرنے والا کافر ہے. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو چیزیں سمجھ لیں, ایک یہ ہے کہ کوئی شخص نجومی کے پاس جاتا ہے, کاہن کے پاس جاتا ہے اور صرف سوال کرتا ہے بس, میری چوری ہو کس نے کی, اس نے کہا فلاں نے کی, اس کی تصدیق نہیں کی, میں نہیں مانتا کہ میرے بھائی نے چوری کی ہے, لیکن وہاں تک جانے کی سوال کرنے کی جو سزا ہے کہ 40 دن نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اس مطلب کیا ہے کہ نماز چھوڑ دیں, نماز چھوڑیں گے تو کفر ہے, چار نماز پڑھنی پڑے گی لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. قبولیت دوسری بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ, کہ قبولیت کی نفی شریعت میں دو طریقے سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فلاں چیز کو قبول نہیں کریں گے, اس کے دو معنی ہیں. نمبر ایک کہ اس عبادت کو یہ قبول نہیں کریں گے, یعنی ہمیں یہ عبادت دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی. دوسرے قسم کی جو نفی ہے قبولیت کی, وہ ہے ثواب کی نفی, کہ اس کا ثواب نہیں ہوگا. 40 دن نماز پڑھیں گے, جو ثواب اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے, جتنے ثواب رکھے ہیں وہ سارے کے سارے چلے گئے, وہ نماز ہی اس ثواب سے محروم ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں ایک نماز میں کتنی ثواب ہیں, جانتے ہیں؟ یعنی نیت کرنا گھر سے, وضو کرنا, چل کے جانا مسجد کی طرف, نماز پڑھنا, انتظار کرنا, نماز پڑھنا, نماز کے بعد کیا ذکر کرنا, پھر واپس چلنا گھر تک جانا, یہ جو عمل ہے نماز کا سارا, جانتے اس میں کتنے ثواب ہیں؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 300 مختلف ثواب ہیں ایک نماز ادا کرنے میں، 300 اور 300 مختلف ثواب ہیں، اور ایک ثواب کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا الا ماشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن 300 ایسے عمل آپ کرتے ہیں، ایک ایک عمل کا الگ الگ ثواب ہے. ابھی نماز جمعے کے پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے گنے کہ ہم کتنی کام کر رہے ہیں؟ نہیں گنا ہم نے، لیکن رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے کتنا فضل عظیم ہے کہ عبادت ایک فرض ہے، اس میں ثواب کتنی منسلک کر دیے، اس کے ساتھ ثواب کتنی جوڑ دیے. جو لوگ صرف جادوگر کے پاس جاتے ہیں، کاہن کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بس، تصدیق نہیں کرتے، تو اس ثواب سے محروم ہو گئے. کتنی؟ 40 دن. کتنی نمازیں ہیں؟ 200 نماز. اور ایک نماز کے کتنی ثواب ہیں؟ 300. کتنی ہوئے؟ 230 میں ضرب دے، 60,000 ثواب. 60,000 ثواب سے محروم کیوں ہوا؟ ایک سوال کرنے کی وجہ سے. اگر انسان گنگا پیدا ہوتا تو بہتر نہیں تھا اس کے لیے؟ پھر زبان کی نعمت دیکھیں، لیکن ایک کام سے کتنی محرومیت ہوگی. اور کتنے لوگ ہیں جو جاتے پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے پہلے سے کون سا ہمارے پاس ثواب ہے، نعوذ باللہ. ایسے لوگ بھی ہیں، پہلے کون سا ہم نے ثواب کمائے ہیں جو 60,000 چلے جائے گا تو بڑی مصیبت آ جائے گی. ایسے انسانوں میں، اور معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سی مخلوق ہے جسے اس گناہ ثواب کی کوئی پرواہ نہیں؟ مخلوق موجود ہے کہ نہیں؟ کون سی مخلوق ہے؟ جانور. اور گدھا سب سے احمق جانور سمجھا جاتا ہے. یعنی وہ کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ 40 دن کی نماز جاتی ہے چلی جائے، پہلے کون سے ہم نے ثواب کمائے ہوئے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ گدھے کو عقل دے دیتا تو اللہ کی قسم کبھی گدھا بھی یہ نہ کہتا. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اول. لفظ انعام کا پھر بھی عزت رکھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی، ارحم الراحمین ہے رب سبحانہ وتعالی. انہم الا کل انعام، بعض لوگ انعام کی، انعام کون سے ہیں؟ بکری، گائے اور اونٹ، ان کو، ان جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے، انعام، گدھا نہیں، انعام. پھر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. بل ہم اول، بعض ایسے لوگ ہیں یا تو ان چوپے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ان سے گئے گزرے کون سے جانور ہیں؟ کون سے جانور ہیں جو بکری سے بھی گئے گزرے ہیں؟ گدھے، گدھا ہے، احمق جانور ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، نعوذ باللہ. بکری اور کتے میں فرق ہے کہ نہیں؟ کتے اگر منہ مار لے کسی چیز میں تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، یعنی مطلب مٹی سے، اور بکری منہ مار لے پاک ہے کہ نہیں؟ پاک ہے. تو دونوں کیا برابر ہیں؟ انہم الا کل انعام بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، غیب کی خبر دینا حرام ہے. عرافت حرام ہے. نمبر دو، غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرنا، عراف کی تصدیق کرنا حرام ہے. سوال، تصدیق کے لفظ مٹا دیں کیونکہ تصدیق کے اگلے روایت میں آئے گا. عراف سے سوال کرنا حرام ہے، سوال کرنا، صرف تصدیق کی بات تو بعد میں آئے گی. نمبر تین، عرافوں کا، نجومیوں کا اور جادوگروں کا خطرہ معاشرے میں بڑا خطرہ ہے، اسے بچ کر رہنا ہے. نمبر چار، بعض اوقات انسان بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے. بعض اوقات انسان عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے چھوٹا سا عمل اس کے نزدیک چھوٹا عمل. اللہ تعالیٰ کا چھوٹا عمل نہیں ہے, اس کے نزدیک چھوٹی عام سی بات ہے, یہ چھوٹا عمل ہے. نمبر پانچ, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے ثواب کی محرومی کی شکل میں, یہ سزا ہے. ہم کیا سزا جانتے ہیں؟ مصیبت آ گئی, بیماری ہو گئی, کوئی گاڑی خراب ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گئی, مصیبتیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم. بھائی ان سے بڑی دوسری مصیبتیں بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کون سی ہیں؟ کہ آپ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ثواب جو ہے قبول نہ کرے, آپ ثواب نہ دے اسے عبادت کریں. یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ مصیبت ہے. نمبر چھ, نماز کی اہمیت اور اسلام میں نماز کی جگہ. نمبر سات, شریعت میں قبولیت کے قسموں کو جاننا. شریعت میں قبولیت کی نفی کی قسموں کو جاننا, کہ قبولیت کی جب نفی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے, تو اس کا مطلب نہیں کہ عبادت نہیں. بعض اوقات عبادت کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے, اور بعض اوقات عبادت تو ٹھیک ہے نا, اس کی ثواب کی نفی مقصود ہے, جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے. نمبر آٹھ, نصوص وعید کو یا وعید کے الفاظوں کو یا سختی کے الفاظوں کو, جو بھی لکھیں آپ, سختی کے الفاظوں کو, وعید کے الفاظوں کو ویسے بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ ان کا ذکر کیا گیا, ان کو تبدیل نہ کریں. یعنی لم تقبل صلاۃ الربع یوما, بس یہ کہیں. اس کی مثال, لیس منا من غش فلیس منا, جس نے چیٹیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ اب تشریح نہ کریں, آپ سے بتائیں کہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی دل میں گہرا اثر چھوڑ دیتے ہیں لفظ, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, ہم میں سے نہیں ہے. اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو نصوص وعید علماء فرماتے ہیں ان کو ویسے بیان کر جیسے کہ اس کا ذکر ہوا ہے. لم تقبل له صلاۃ, کافی ہے مسلمان کے لیے کہ اس کے 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. نمبر آٹھ, نمبر نو, چالیس کی اہمیت شریعت میں. چالیس کا لفظ شریعت میں جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے, یاد رکھیں. شریعت میں 40 نمبر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر 40 کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی کوئی خاصیت ہے شریعت میں, پھر وہ 40 سے چلہ نکالتے ہیں. یہ چلہ جو ہے یا تو تبلیغ کے لیے چلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب ہم سے سوال کرتے ہیں بھائی 40 دن کے لیے تبلیغ پہ جائیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا حدیث میں, جو شخص کسی عراف کے پاس جائے اسے سوال کرے تو اسے 40 دن کی نماز نہیں. تو 40 کی خاصیت ہے نا شریعت میں, تو وہاں پر 40 دن کی نماز نہیں ہے, یہاں پر 40 دن تبلیغ پہ جانا ہے, دونوں میں فرق نہیں ہے. کہتے فرق تو ہے, لیکن ہم 40 کی بات کر رہے ہیں کہ 40 کی خاصیت ہے شریعت میں. جس نے 40 دن پہلے صف میں نماز پڑھی وہ منافقین میں, اس کا شمار کبھی نہیں ہوگا. یہ بھی 40 دن ہے, تو 40 دن کی خاصیت ہے نا شریعت میں. 40 دن کا جو استعمال ہوا ہے اس کی خاصیت اس کے معنی میں ہے, بس اس کے علاوہ اس کو ہم عام نہیں لے سکتے. اور قیاس شریعت کے الفاظ میں جائز نہیں ہے, قیاس عبادات میں جائز نہیں ہے. تبلیغ دعوت تبلیغ عبادت ہے, آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ 40 دن جس کی نماز نہیں اس کی دعوت تبلیغ ہے؟ یعنی لفظ 40 کا ہے, یہاں پر نماز کے قبولیت کی نفی ہو رہی ہے, وہاں پر دعوت تبلیغ کا ثبوت ہو رہا ہے. تو اس 40 کا لفظ جو ہے یا یہ نمبر جو ہے شریعت میں اس کی کوئی خاص خاصیت نہیں ہے. نمبر 10, زبان کی حفاظت کی اہمیت کو جاننا، نمبر 11 بعض اوقات ایک لفظ سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، دوسری روایت میں جیسا فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے، اور کاہن وہ انسان ہے جو چھپی ہوئی چیزیں غیب کی خبر دیتا ہے، تو اس شخص کی اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس شخص کی 40 دن تو وہ شخص کافر ہے اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کیا چیز نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وحی. یعنی وہ شخص کافر ہے. اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کاہن کی تصدیق کی ہے. عمل دیکھنے والوں کو چھوٹا نظر آتا ہے کہ بھئی ہم جاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس جس کے سر پہ بڑی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ لگا اللہ کے ذکر میں، اس سے ہم نے سوال کیا ہے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، کافر ہو گئے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس شخص کے پاس گئے ہیں، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں. جب وہ بدکار ہے، جادوگر ہے، تو اس کی شکل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب دل شرک اور بدعت سے سیاہ ہو چکا ہے، پھر بدن کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. داڑھی پگڑی کا تب اعتبار ہوتا ہے جب دل پاک ہوتا ہے. اب ایسے ناپاک شخص کی طرف گئے ہیں جو ظاہر آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ پھر آپ کو، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں، میں خود کفر اور شرک کے دردن میں غرق ہو چکا ہوں، مجھ سے بچو. جو لوگ خبر دیتے ہیں غیب کی، غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی ہے. اور جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو چھپی چیز کی خبر دیتا ہوں، غیب کی خبر دیتا ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر دیا کہ نہیں؟ تو اسے یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو ایسا شخص خود شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو شخص اس کے پاس جاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ شخص بھی کافر ہے. اس تصدیق کرنے کی وجہ سے. تصدیق نہیں کرتا، 40 دن کی نمازیں نہیں، تصدیق کی ہے تو کافر ہے. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر 1 کہانت حرام ہے، نمبر 2 کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے، نمبر 3 کاہنوں کی تصدیق کرنا حرام ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کاہنوں کی تکذیب واجب ہے، کاہنوں کو جھوٹا کہنا واجب ہے، نمبر 4 کاہنوں کی تصدیق کرنا کفر ہے، نمبر 5 قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، مخلوق نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا کہ قرآن منزل من اللہ غیر مخلوق، منہ بدا و الیہ یعود، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی، اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں بحرف و صوت، حرف اور آواز سے. یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور الفاظ مخلوق ہیں. نہیں، نہ الفاظ مخلوق ہیں اور نہ معنی مخلوق ہے. معتزلی کہتے ہیں معنی بھی مخلوق ہے الفاظ بھی مخلوق ہیں، اشعری ماتریدی کہتے ہیں معنی مخلوق نہیں الفاظ مخلوق ہیں، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں معنی بھی مخلوق نہیں ہے اور لفظ مخلوق نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. نمبر 6، کہانوں کے پاس جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ بات جب کفر کی آئی ہے تو کیا کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل ہے. تو یہی فائدہ جو ہے اس تفصیل میں بیان کرتا ہوں. کہانوں کے پاس جانے والے دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، وہ لوگ جانتے ہیں، جو شخص گئے وہ جانتا ہے کہ یہ شخص کاہن ہے اور جادوگر ہے، تعویذ لکھتا ہے اور شیطانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر یہ شخص اس کی تصدیق کرتا ہے تو ایسا کافر کفر اکبر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. دوسرے قسم کے لوگ یا دوسرا شخص وہ ہے جو یہ نہیں جانتا، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ شخص بزرگ ہے، نیک اور صالح ہے، اچھا انسان ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ شیطانوں کے ساتھ اس کا کوئی چکر ہے یا اس سے مدد شیطانوں سے مدد لیتا ہے، اور حکم بھی نہیں جانتا اس کا حکم کیا ہے. ایسے شخص کافر اور کفر اصغر ہے، در اسلام سے خارج نہیں ہے. لیکن لفظ کفر دونوں کے لیے ہے، اور اتنا ہی کافی ہے کسی مسلمان کے لیے کہ اسے کہا جائے کہ تم کافر ہو، اور کہنے والا کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں وللاربع، اور چاروں نے روایت کیا، والحاکم، اور حاکم نے، وقال، اور حاکم نے کہا، صحیح صحیح یہ روایت ہے، علی شرطہما، دونوں کے شرط میں، دونوں کے شرط پر. اس جملے کو ذرا دو بریکٹس میں ڈال دیں، وللاربع سے لے کے شرطہما تک. مصطلح حدیث کے علم میں ایک فائدہ ہے، یہاں پہ چند فوائد ہیں بیان کرتے ہیں. نمبر 1، للاربع جب کوئی روایت کرے تو وہ چار کون سے ہیں، سِتّہ کون سے ہیں؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 ہیں للاربع، بخاری مسلم کے علاوہ باقی 4. تو 4 کون ہیں؟ باقی 4 ہیں. والحاکم، اور حاکم بھی نے بھی روایت کیا ہے، اور حاکم کے جب لفظ استعمال ہو، اور یہ نہ بہنوں کہاں پر، یا مستدرک ہے، حاکم کی معروف کتاب مستدرک ہے. وقال صحیح علی شرطہما، اور حاکم یہ کہتا ہے صحیح ہے دونوں کے شرط پر. کس کی شرط پر؟ بخاری مسلم کی شرط پر. بخاری مسلم نے جو شرطیں رکھی حدیث کی قبولیت کے لیے، وہ سب سے بہترین شرطیں ہیں اور سخت شرطیں ہیں. حاکم نے کیا کیا ہے؟ استدراک. استدراک کہتے ہیں کہ جو چیز رہ گئی ہو اسے پورا کرنا، استدراک. بخاری مسلم نے جو شرطیں رکھی تھیں، بعض ایسی روایات موجود ہیں جو ان شرطوں کے مطابق ہیں، لیکن انہیں روایت نہیں کیا، نہ بخاری نہ مسلم نے. تو حاکم نے، امام حاکم نے کیا کیا، انہی شرطوں کو سامنے رکھ کر دوسری روایت کو جمع کیا جو ان شرطوں پہ اترتی ہے، اور ان کو اپنے مستدرک میں لکھ دیا، اور یہ کہا کہ صحیح علی شرطہما، کہ بخاری مسلم شرط کے مطابق کی روایت صحیح ہے. اور اس میں یہ فائدہ ملتا ہے کہ امام بخاری مسلم کی کیا قدر و قیمت اور کیا حیثیت تھی محدثین کے دلوں میں. آپ ذرا غور کریں، آج کے دور میں دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں صحیح بخاری نے روایت کیا، کہتے کیسے بخاری رہ گئے تمہارے لیے، کوئی اور حدیث نہیں ہے؟ صحیح مسلم ہے، کہتے صرف مسلم ہی تمہارے پاس ہے، کوئی اور کوئی حدیث نہیں ہے، تمہارے پاس امام بخاری، تمہارے پاس امام ابو حنیفہ ہے. پھر تکرار ہوتی ہے دونوں کے آپس میں، یہ اماموں کی جنگ کس نے شروع کی ہے؟ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ امام بخاری کا فتویٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو سنا، اس روایت کو، حدیث کو سنا ہے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے اپنے استاد سے، اس نے صحابی سے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی جرم امام بخاری کا ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک آسان راستہ دکھایا حدیث تک پہنچنے تک، ورنہ حدیث تک کیسے پہنچتے؟ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ بھی امام ہیں، اپنے فن، اپنے علم کے ماہر ہیں، فقہ کے ماہر عالم ہیں, انہوں نے بھی حدیث کا سہارا لیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو حدیث نہیں وہاں پہ اجتہاد کیا اور ان کے بعض اجتہاد غلط ثابت ہوا, ان کی امامت میں کوئی فرق نہیں ہے یار. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر فقہ حنفی میں یہ غلطی ہے تو امام صاحب جو وہ امام نہ رہے, ہرگز نہیں. امام صاحب نے جہاں پر قرآن کی آیت اور حدیث نہ ملی اس مسئلے کے حل کے لیے تو انہوں نے اجتہاد کیا, مجتہد عالم تھے. اگر صحیح ثابت ہوا تو دوگنا اجر ہے, غلط ثابت ہو تو ایک اجر تو ضرور ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر. ہمارا یہ عقیدہ امام صاحب کے متعلق. آپ لوگوں کے دل میں کیوں نفرت پیدا ہو گئی امام بخاری کے متعلق؟ ہم نے کب کہا کہ امام ابو حنیفہ جو ہے نعوذ باللہ کو امام نہیں, یا وہ ظالم ہے, یا فاسق و فاجر ہے؟ ہم نے کب کہا؟ تو امام حاکم کو دیکھیں, محدث ہیں, حافظ ہیں, اس کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بخاری مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من اتى عرافا, جو شخص کسی عراف کے پاس جائے, عراف کے پاس آئے, او کاہنا, یا کاہن کی طرف جائے یا کاہن کے پاس آئے, فصدقہ بما یقول, اس کی تصدیق کر لیتے جو کچھ وہ کہتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے کفر کیا اس چیز پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. دونوں روایت کو اس روایت نے جمع کر دیا ہے. پہلی روایت میں عراف کا ذکر ہے, صدقوں کا ذکر نہیں ہے. دوسری روایت میں کاہن کا ذکر ہے, عراف کا ذکر نہیں ہے, صدقوں کا ذکر ہے. اس تیسری روایت میں عراف کا اور کاہن کا دونوں کو ملا دیا تاکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں جو چور کی خبر دیتے ہیں وہ کاہن نہیں ہے, ان کے پاس جانا جائز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بے جادوگر میں, جادوگر تو برا انسان ہے, وہ شر پسند ہے, بدکار انسان ہے, لیکن جو شخص چوری کی خبر دیتا ہے وہ تو اچھا ہے نا. نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں دونوں برابر ہیں, اور جو شخص دونوں کے پاس جاتے ہیں ان میں سے ایک کے پاس جاتا ہے, دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں, اور دونوں کا گناہ کیا ہے اگر تصدیق کرتے ہیں کافر ہیں, اس تفسیر کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے. اور اس حدیث میں جو فوائد ہیں, پیغام ہے, وہ ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی روایات میں. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مرفوعا, سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. مرفوعا کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مرفوع کے جہاں پر لفظ ہو, مرفوعا یعنی اونچا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وعن عمران بن حسین مرفوعا ليس منا من تطير او تطير له. اب یہاں پر سمجھیں, یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ذرا بریکٹ میں ڈال دیں, مرفوعا کو لفظ کو بریکٹ میں ڈال دیں, قوسین بریکٹ میں ڈال دیں. مرفوعا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تیر اوپر لگا کے لکھے قال صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مرفوعا کا مطلب کیا ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو صحابی کا قول ہے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے, ہم کیوں مانیں اس کو. مرفوعا کا مطلب ہے کہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. تو پھر مرفوعا کیوں نہیں لکھا, یہ کیوں نہیں لکھا قال صلی اللہ علیہ وسلم, جب روایت میں ایسے موجود ہے تو ایسے لکھیں گے, ہم تبدیل نہیں کریں گے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ علم حاصل کرو تب پتہ چلے گا. مرفوعا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. یہاں پر بلو ٹوتھ جانتے ہو نا, یہ نشان بلو ٹوتھ کا ہے, کیسے پتہ چلا کہ موبائل میں یہ بلو ٹوتھ کا نشان ہے؟ علم حاصل کیا تو جانا ہے, تو مرفوعا بھی جانا چاہیے کہ مرفوعا کیا ہوتا ہے. مرفوعا کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اگر صحابی کہے مرفوعا, یعنی صحابی بیان کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ صحابی کے الفاظ نہیں ہیں. اگر صرف صحابی بیان کرے مرفوعا نہ ہو اور قال صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, اسے کہتے ہیں موقوف. مرفوع کے سامنے ہوتی ہے موقوف, موقوف ہے صحابی پر وقف ہے, یہ صحابی کا قول ہے. جو سچ بھی ہو سکتا ہے, جو صحیح ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ صحابی کی اپنی رائے ہے. لیکن جہاں پر قال صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے وہ حق ہے. اگر صحیح ہے, حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا, ہم میں سے نہیں, کون؟ من تطیر او تطیر له، جس نے بدشگونی کی یا جس کے لیے بدشگونی کی گئی، او تکہن او تکہن له، جس کے لیے کہانت، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی. تو تطیر کے نیچے لائن ڈالے، تو کہن کے نیچے لائن ڈالے، او سحر او سحر له، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا. ومن اتى كاهنا او سحر، سحر کے نیچے لائن ڈال دے سحر. ومن اتى كاهنا او عرافا، ومن اتى كاهنا، اور جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے، فصدقه بما يقول، بس اس کی تصدیق کرتا ہے جو کچھ وہ کہتا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بس اس شخص نے کفر کیا اس چیز پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اسے بزار نے روایت کیا ہے جید سند کے ساتھ، اور طبرانی نے اوسط میں حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. طبرانی میں جو روایت ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے، ومن اتى كاهنا فصدقه، پہلے الفاظ دوسرے نہیں ہیں، تو یہ روایت صحیح ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ تین لوگوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بری ہوں، برات کا اظہار فرما رہے ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں اور ان تین سے چھ بن گئے ہیں. نمبر ایک، بدشگونی کرنے والا. بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کی تفصیل آگے آئے گی، پورے باب ہے ابواب بدشگونی کے متعلق، لیکن مختصراً یہ ہے کہ دیکھنے، سننے یا محسوس کرنے سے بدشگونی لینا. صبح اٹھے، گھر سے نکلے ہیں، کسی لنگڑے کو دیکھ لیا اور یہ عقیدہ یا یہ سوچ ذہن میں آئی کہ آج کا دن برا گزرا، یہ بدشگونی ہے. اس لنگڑے کا بیچارے کا قصور کیا ہے؟ وہ آپ کی قسمت کو کیسے تبدیل کر سکتے جو خود بیچارہ لنگڑا ہے؟ کالے بل راستہ کاٹا، آج کا دن برا گزرا، مصیبت کوئی نہ کوئی آئے گی. مریض کی چیخو پکار، آہو پکار سنی تو کوئی مصیبت آئے گی. تو یہ بدشگونی ہے. بدشگونی کرنے والا اور جس کے لیے بدشگونی کی گئی، یہ دونوں کے دونوں برابر کے سزا کے مستحق ہیں دونوں. بدشگونی کی جاتی ہے، کی جاتی ہے. کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے ایک شخص کو کہا، بھئی میں جا رہا تھا، اپنے باتوں باتوں میں جا رہا تھا تو کالے بل نے راستہ کاٹ لیا. اس نے کہا بیٹے روٹے میں کالے بل راستہ کاٹ لیا. اس نے کہتا ہاں راستہ کاٹا ہے. کہتا تمہیں پتہ نہیں کالے بل راستہ کاٹ جائے تو بڑی مصیبت آتی ہے، تم جا کر کچھ صدقہ کرو، تم جا کر یہ کرو، یہ وہ کرو، دو رکعت پڑھ لو، مصیبت میں پڑ گئے ہو. اب اس کے لیے بدشگونی کی جا رہی ہے. او تکہنا، یا خود شخص کہانت کرے، خود علم غیب کی خبریں دے. او تو کہن لہو، یا لوگوں کو علم غیب خبر دی. کچھ شخص جاتا ہے، کچھ شخص آ کر کہتا ہے یا تمہاری چوری ہوئی ہے، فلاں فلاں شخص نے چوری کی ہے. دوسرا شخص خود چل کے جاتا ہے. دونوں برابر کے گناہ کے شریک ہیں. جو شخص آپ کو کہے تمہاری چوری فلانے کی تصدیق کی ہے، اگرچہ وہ خود تمہارے پاس چل کے آیا ہے، تصدیق کی ہے کفر بے انزل علی محمد، اگر آپ چل کے گئے تصدیق کی تب بھی فقط کفر بے انزل علی محمد. تیسرا، من سحر، جس نے جادو کیا، او سحر لہ، یہ اس کے لیے جادو کیا گیا تعویذ کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، دونوں برابر کے گناہ کے شریک ہیں. تو تین لوگ ہیں، چھ ہو گئے. بدشگونی کرنے والا نمبر ایک، نمبر دو جس کی بدشگونی کی جا رہی ہے، نمبر تین کہانت کرنے والا، نمبر چار جس کی کہانت کی جا رہی ہے، نمبر پانچ جادو کرنے والا، نمبر چھ جس کے جادو کیا جا رہا ہے. ان سب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں. اور پھر اگلے جو الفاظ ہیں وہ ہم پھر پچھلے حدیث میں شرح بھی کر چکے، بیان بھی کر چکے ہیں کہ جو شخص کاہن کی طرف جاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اس نے کفر کیا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. جو میں نے لائن ڈلوائی ہے کس چیز کے نیچے، تو کوہینا تو طیرہ، تو کوہینا اور سحیرہ، سحر آسان لیتے ہیں آسان. سحر اور سحر میں کیا فرق ہے؟ لفظ کی برامٹ دیکھیں, سحر اور سحر فرق ہے نہیں؟ کیا چیز؟ بارک اللہ فیک. لیکن یہ بعد میں آئیں گے, معروف مجہول ہم میں پہنچنے کے لیے بات کر رہا ہوں. فرق کیا ہے بناوٹ میں؟ کیا لفظ کی شکل میں فرق ہے یا لفظ کے زیر و زبر میں فرق ہے, اعراب میں یا جو اس کے اوپر جو حرکات ہیں, حرکات میں فرق ہے؟ حرکات میں فرق ہے. سحرہ میں سحرا تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے, فتحہ ہے. اچھا سحرا سین کے اوپر غمہ ہے, ہا کے نیچے کسرہ ہے, را کو فتحہ باقی رہا, تبدیل نہ ہوا. اسے کہتے ہیں مبنی للمعلوم و مبنی للمجهول. معلوم یا معروف کون سا ہے؟ سحرا. اس کا وزن فعل ہے عربی زبان میں, عربی گرامر میں فعل. اگر اس کو آپ اب سحر مطلب جادو کرنے والا, جادو کیا فعل ماضی ہے, جسے جادو کیا سحرا. اچھا جس پر جادو کیا گیا آپ کیسے کہیں گے؟ فلاں شخص جو ہے, ایکس شخص ہے وہ جادوگر ہے, وائی پر جادو کیا, اب میں کیا کہیں گے؟ ایکس کیا ہے, ایکس نے کیا کیا؟ سحرا. اور وائی پہ, وائی نے کیا کیا؟ سحرا لہو, سحرا. بات سمجھ آئی؟ تو سحرا فعل ماضی مبنی للمجهول ہے. آگے ایک درس گرامر کے درس میں آئے گا. اس حدیث کی اہم فوائد, نمبر ایک, لیس منا وعید کا لفظ ہے اور اسے ایسے ہی بیان کرنا چاہیے جیسے اس کا ذکر ہوا ہے, ترجمہ ہم میں سے نہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ فرمائے کہ تو مجھ میں سے نہیں ہے, اس کو کیا باقی رہتا ہے؟ نمبر دو, بدشگونی جادو اور کہانت حرام ہے. نمبر تین, ان تین چیزوں کی طلب کرنا حرام ہے. نمبر چار, کہیں کی تصدیق کرنا کفر ہے. نمبر پانچ, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اور آخر میں متن میں امام بغوی کا ایک قول ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال البغوی, امام بغوی فرماتے ہیں, العراف, عراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها ونحو ذلك. عراف کون ہے؟ وہ شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے چیزوں, بعض چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کا, اور وہ بعض حرب استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اس فلان عمل سے اس نے اس کھوئی ہوئی چیز کو جانا ہے کہ وہ کہاں ہے, چاہے کھوئی ہوئی چیز جو ہے وہ چوری ہو چکی ہو یا گم شدہ چیز ہو. یعنی کپ کو پکڑ کے ایسے پکڑتا ہے, پھر کہتا ہے اس میں سے پیو, آپ پی لیتے بھی دیکھتے ہیں, کہتا ہے یار اس میں جو لائنیں وہ بتاتی ہیں کہ آپ کی چیز کہاں پہ ہے. یا وہ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے یا کوئی خاص حرکت کرتا ہے, پھر آنکھوں کو کہتا ہے تمہاری چیز فلاں جگہ پہ ہے. یا دو چیز ایسے جمپ لگاتا ہے یا سجدہ کرتا ہے یا کچھ اپنا سر پکڑ کے بیٹھتا ہے, پھر کہتا ہے کہ تمہاری چیز جو ہے چوری جو ہوئی وہ فلاں جگہ پہ. یہ سارے جو حرکتیں کر رہا ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ خاص عمل سے وہ چیز جانتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں عراف. وقیل هو الكاهن, اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کاہن ہے. والکاہن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل, اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے چیزوں کی خبر دیتا ہے. ابھی چیز ہوئی نہیں, مستقبل میں جو لوگ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کاہن. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا, یہ قیل قیل کیا ہے, علماء نے یہ تعریف بیان کیا عراف اور کاہن کی. کیونکہ اگر آپ کہیں پہ یہ سنیں کہ فلان عالم نے عراف کو کاہن کہا, فلان کاہن کو عراف کہا, تو پتہ ہونا چاہیے کہ عراف کو انہوں کاہن کو اگر اختلاف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقیل الذي يخبر عما في الضمير, اور یہ بھی کہا گیا کہ کاہن وہ ہے جو آپ کے نفس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ بتائے. اسے بھی کاہن کہتے ہیں. اس لیے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ ہے جو آپ کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے. بھائی وہ بزرگ نہیں, وہ کاہن ہے, کاہن ہے. اور کاہن کافر ہے، بزرگ کیسے ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے صرف اس پوری کائنات میں جو جانتی ہے تمہارے اندر کیا چھپا ہوا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، رب ذو الجلال کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کون سا بزرگ ہے؟ بعض قصے ہیں کسے کتابوں میں، کہتے فلاں شخص آیا بیٹھا، کہتے میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، فلاں چیز کے لیے آئے ہو، پریشان، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے پاس شیطان قرین ہے، اس کے پاس بہت سارے شیطان ہیں، اس نے اپنے شیطان کو آپ تمہارے شیطان کے پاس بھیج کر خبر لے کے واپس آ گیا. وہ قصہ بیان کیا تھا حجاج بن یوسف کا، یاد ہے؟ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک کاہن کو لایا گیا، کاہن، اس نے کہا تم کہہ دو میں کاہن نہیں ہوں. اس نے کہا اب امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. حجاج جانتا کیسا سخت اور ظالم انسان تھا، اس کا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میری جیب میں کیا ہے؟ اس نے کہا اتنے درہم ہیں. اسے نکالے، واقعی اتنی تھے. تو پتہ کیسے چلا؟ کہتے میرے وشواس نے آپ کے وشواس سے پوچھا، پتہ چل گیا. میرے وشواس نے آپ کے وشواس سے پوچھا تو آپ کے وشواس کو، تو آپ کے وشواس نے میرے وشواس کو خبر دی تو مجھے پتہ چل گیا. اس نے کہا اسے زمین پر ہاتھ مارا اور چند کنکریں ہاتھ میں آئیں، پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر. کہا آپ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، کتنی کنکر ہیں؟ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر کے کہا مجھے پتہ نہیں. بتاؤ کتنی ہیں؟ بتانا تھا، پتہ تلوار سر پہ ہے. غلط بتایا. اس نے کہا آپ کیوں غلط بتایا تم نے؟ دیکھے تو غلط ہے. کہتے مشکل یہ ہے، اب میں نے اپنے وشواس سے پوچھا کہ وہ آپ کے وشواس سے پوچھے، میرے وشواس نے آپ کے وشواس سے پوچھا، آپ کے وشواس کو خبر نہ ہوئی، پتہ نہ تھا، آپ کے وشواس سے میرے وشواس کو خبر نہیں دی، اسے مجھے بھی پتہ نہیں چلا. حجاج نے کہا کہ تم باب وشواس کی بات کر رہے ہو، یہ وہی وشواس خناس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس. خود پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا. میرے بھائی یہ کاہن ہے جو یہ جانتا ہے. اچھا پہلے پتہ کیسے اس کی جیب میں کیا ہے؟ اس جن کے ذریعے سے جو وشواس ہے، جو آپ کے ساتھ قرین ہے. قرین کیا آپ کا ہمزاد ہے، آپ کا دوسرا ہے، آپ کا آدھا حصہ ہے. جو آپ جانتے وہ بھی جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ بھی نہیں جانتا، پتہ ہے آپ کو. اس لیے آپ نے جو کنکر اٹھائے ہیں اپنی، پتہ اس کا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو قرین کا ہم پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلا اسے. اور تعجب کی بات ہے، بعض صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض اولیاء کے سینوں سے علم منتقل ہو جاتا ہے دوسروں کے سینوں میں. علم منتقل ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی آ سکتا ہے، انما، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور علم سینوں سے منتقل ہو جاتا ہے. باقی بعض، ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ امتحان ہو رہا ہے اور شاگرد کو جواب نہیں آ رہا، تو اپنے جو استاد ہے سامنے بیٹھا تھا استادوں میں سے، اس کا علم اس کے سینے منتقل ہو کے اس نے جواب دیا. اور پھر اس بزرگ جو سوال کر رہا ہے اسے پتہ چل گیا، اس نے اس استاد کو کہہ دیا کہ آپ باہر چلے جائیں، ٹرانسفر ہو رہا ہے. جیسے موبائل میں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں نا، کریڈٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، وہاں پر علم ٹرانسفر ہوتا ہے دلوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. یاد رکھیں یہ کاہن ہے، جو آپ کو دل کی خبر دیتا ہے وہ کاہن ہے. اور کاہن کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں تلوار ہے اور آخرت میں جہنم ہے. جی انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. وقال ابو العباس بن تيمية، ابن تيمية رحمه الله عليه فرماتے ہیں العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. اور عامر بن تيمية رحمه الله عليه فرماتے ہیں عراف کون ہے؟ عراف ایک نام ہے، کس کا؟ کاہن کا، نجومی کا، اور رمل کرنے والے کا. ونحوهم، اور جیسے دوسرے لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں. مما يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق، جو چیزوں کو معرفت جانتے ہیں، چھپی چیزوں کو جانتے ہیں ان طریقوں سے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رحمہ بیان کرتے ہیں فی قوم یکتبون ابا جاد، بعض کو ابا جاد لکھتے تھے، ابا جاد الفابیٹ، الفابیٹ لکھتے ہیں، یہ علم الحروف ہے، اس کو ابا جاد کہتے ہیں. وَيَظُرُونَ فِي نُجُوم، حروف کو بھی دیکھتے ہیں اور ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں. ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، میں یہ سمجھتا ہوں جو شخص ایسا عمل کرتا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو شخص ایسا عمل کرتا ہے ان حروف کو کے ذریعے سے اور تاروں کے ذریعے سے قسمت کی خبر دیتا ہے، یا غیب کی خبر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا کچھ بھی نہیں ہے، ما عند اللہ من خلاق، کچھ نہ پائے گا سوائے عذاب کے اور سزا کے. اباجات جو ہے یہ حروف ہیں، الف با تا تھا الفابیٹ، ان حروف سے نمبر بھی ہیں. یہ نمبر جو ہیں، ایک علم ہے اباجات کا کہ ان نمبروں سے حروف کو پہچانا جائے کہ الف کا نمبر ایک ہے، اس طریقے سے آخر تک. یہ نمبر جو ہیں اگر صرف حساب کے لیے، ہجا کے حساب کے لیے ہیں، تہجی کے حساب کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نمبروں کو، ان نمبروں کو استعمال کرے قرآن مجید کی جگہ یا حدیث کی الفاظ کی جگہ، تب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وحی کی الفاظ وحی کے الفاظ ہیں، نمبر نہیں ہے، وہاں پر تبدیلی جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.